الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اچھا بچو، اس سے پچھلی نشست میں بات ہم یہ کر رہے تھے سمجھنے مراد اپنا آپ ہے اور جس کو بھی دلچسپی ہو اس موضوع سے ان کے بھی سمجھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز مسجد نبوی میں کیا تھی اور وہ احادیث آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، سیرت کی کتابوں سے بھی حوالے دیے تھے جس میں آیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسہ خفۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک میں مرض کی کمی محسوس فرمائی، فخرج بین رجلین، اور دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ لصلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے لیے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، فلما رآہ ابو بکر ذہب لیتأخر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، تو اشارہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا جو دو آدمی ساتھ تھے یعنی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، کہ جلسانی الى جنبہ، مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے، اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور اس حالت میں جبکہ وہ کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھتے تھے، اور جو لوگ پیچھے تھے وہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کو دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایات سے یہ بات بھی سامنے آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے قرات شروع کی جہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرات کو چھوڑا تھا. تو جو بات عرض کرنے کی تھی اس میں بھی عرض کی تھی کہ یہ حدیث ایسی ہے جس کا ایک ایک راوی صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہیں سے شروع کی جہاں انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکعت بغیر فاتحہ کے تھی، اور اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ نماز اور یہ رکعت نہیں ہوئی تھی علیہ باللہ، تو پھر یہ کہنے والے جانے اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر ان کی بھی نماز نہیں ہوئی تھی تو پھر امت میں کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی، اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ ہر ہر رکعت میں نماز پڑھی جائے، فاتحہ پڑھی جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح احادیث جو اقوال تھے ان کی بھی دلائل دے دیے، اور افعال کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل نماز میں کیا تھا کہ آخری با جماعت نماز بغیر سورہ فاتحہ کے بھی درست اور صحیح ہوئی، اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری فعل کے حق اور درست ہونے میں کس کو شبہ ہے، کیونکہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل کینسل نہیں ہوا، منسوخ نہیں ہوا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر کسی بحث مباحثے اور مناظرے کے، کہ ہم لوگوں کا یہ مزاج ہے ہی نہیں اور دنیا میں اور بتیرے کام ہیں ابھی کرنے کے، انہیں اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اس فتوے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو شخص امام کے پیچھے ہر رکعت میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ختم ہے، کل عدم ہے، بیکار ہے، باطل ہے، اور جب نماز نہیں ہوتی تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور نکاح جب ٹوٹ گیا تو بیوی نکاح سے نکل گئی، لہٰذا یہ سارے جتنے مقلدین ہیں سب کے سب مشرک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری عمل کے پیش نظر یہ فتویٰ اور یہ گفتگو کتنی بے باکی اور جسارت پر مبنی ہے، اللہ درگزر فرمائے۔ اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ائمہ مجتہدین کے آپس کے اختلافات میں جو حلال اور حرام کی بحث ہوتی ہے، اس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی بھی آدمی اسلام سے نہیں نکل جایا کرتا۔ اس لیے جو لوگ بھی اتنے شدت پسند ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو یا اپنے مسلک سے اختلاف کرنے والوں کو اتنی رعایت بھی نہیں دے سکتے کہ وہ کم سے کم یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسلک ہے اور وہ بھی ایک مسلک ہے، ہماری نماز بھی ہو جاتی ہے، ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں لہٰذا زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھتے ان کی کم اچھی ہوتی ہے۔ جو اتنی گنجائش اور اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف بھی کہ جو لوگ کہتے ہیں جو فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز ہی باطل اور کل عدم ہے، جو اتنی گنجائش بھی دینے کو تیار نہیں کہ جو کہے کہ ہم فاتحہ نہیں پڑھتے لہٰذا ہماری نماز بہتر ہے بنسبت اس کے جو فاتحہ کو پڑھتا ہے، تو یہ جو دونوں طرف شدت پسندی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگوں کو اسلام کی وہ تعلیمات ان سے روشناس کرانا چاہیے جو آج زمانے میں ہیں اور جو آج کے زمانے کا تقاضا ہے۔ کب تک آخر لوگ ان فضول قسم کی مباحث میں پڑے رہیں گے کہ تم ایسے اور ہم ایسے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری اگلی نسلیں یہ صاف طور پر گمراہی میں جا رہی ہیں۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، اس قسم کی مباحث کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل یہ آپ نے دیکھ لیا جو اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی آخری نماز ظہر کی مسجد نبوی کی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کے دیگر طرق پر جب غور کیا جائے تو امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ جو ان کی کتاب ہے اور یہ چھپی ہے کچھ عرصہ پہلے ملتان سے، اور حاشیہ اس پہ علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی رحمت اللہ علیہ کا، اور سنن کبریٰ کا ذیل انہوں نے لکھا ہے الجوہر النقی کے نام سے. اس میں یہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کو لائے ہیں اور ارقم بن شرحبیل کہتے ہیں کہ میں نے سفر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ سے شام کا. تو یہ جو ان اکابر کے ساتھ سفر ہوتا تھا بہت کچھ سیکھنے کے مواقع لوگوں کو ملتے تھے اور لوگ سیکھتے تھے. اسی لیے ان تابعین کی تبع تابعین کی بڑے لوگوں کی رحمہم اللہ یہ جستجو ہوتی تھی کہ کسی بڑی شخصیت کا سفر ہو تو یہ ان کے ساتھ رہیں تاکہ سفر میں سیکھیں, وقت مل جاتا تھا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے شام تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے ان سے اس حدیث کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو مرض تھا وہ کیا تھا. تو انہوں نے ساری باتیں مجھے سنائیں اور پھر بحقی رحمت اللہ علیہ کے لفظ لائے ہیں کہ فاستفتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات کو وہاں سے شروع کیا من حیث انتہا ابو بکر من القرآن جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو چھوڑا تھا, یعنی ظہر کی پہلی رکعت میں وہیں سے آپ نے قرات شروع فرما دی. اس کے حوالے پہلے بھی گزر چکے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور اسی میں پھر آگے کہتے ہیں چل کے روایت میں فما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز نہیں پوری کی تھی یہاں تک کہ آپ کی طبیعت ثقل جدا بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا, بیماری ایک دم سے بڑھ گئی. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہوا ہے. اب اس کے بعد جو دھوکہ دیتے ہیں وہ اس اگلی الفاظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم احناف کے دلائل اور ان کا موقف بیان کر رہے ہیں تو دوسری طرف کے دلائل پر نظر نہیں ہے. ان الفاظ کے ذریعے دوسری طرف سے دلیل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ بہت زیادہ بوجھل ہو گئی, فخرجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اور آپ کی انگلیوں سے جو پاؤں مبارک کی تھیں زمین پر نشانات پڑ رہے تھے. فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور آپ نے کوئی وصیت نہیں کی تھی. تو کہتے ہیں اس حدیث میں تو آ گیا کہ طبیعت مبارکہ پر بوجھ زیادہ بڑھ گیا تو آپ مسجد سے تشریف لے گئے. تو لازمی بات ہے کہ حجرے میں اپنے گھر میں جب تشریف لے گئے ہوں گے تو وہاں جا کر نماز پڑھی ہوگی. اب یہ ہوں گے اور ہوگی جو ہے یہ اس حدیث میں نہیں ہے, بس یہ قیاس ہے کہ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا ہوگا ایسے ہوا ہوگا. جب کوئی آدمی اس حدیث کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی پوری نہیں کی تھی, یہ حنفی دھوکہ دیتے ہیں. بچوں بات یہ نہیں ہے میرے بھائی, بات ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس نماز میں آپ کی طبیعت مبارکہ پر بوجھ پڑ گیا تھا, بیماری زیادہ ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی ہے پھر اس کے بعد گئے ہیں دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے. اگر فا کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ یہی کرنا چاہیے کہ فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کیے بغیر ہی تشریف لے گئے تھے تو پھر آگے بھی آتا ہے فماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, تو یہاں ترجمہ کرنا چاہیے پھر فوراً ہی مسجد سے نکلتے ہی انتقال بھی فرما گئے تھے. حالانکہ اگر یہ جمعرات کے دن کی نماز تھی تو جمعہ ہفتہ اتوار اور سوموار چوتھے دن جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, یہ چار دن کم سے کم درمیان میں تھے. تو راوی جو بیان کرتا ہے وہ صرف ایک چیز بیان کر رہا ہے کہ پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا. اس میں کس کو اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض مبارک نماز میں زیادہ نہیں ہو گیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ بوجھ پڑ گیا, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی اس کے بعد نماز توڑ کے تشریف لے گئے ہوں گے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑ دی ہوتی کوئی راوی کسی حدیث میں تو کہتا, کوئی نہیں کہتا. اور اس کے برعکس احادیث آ گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نماز یہ پوری کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے بعد ٹھہرے بھی ہیں. یہی حدیث ہے. یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی حدیث کو دیکھنا اس پہ فتوی دینا یہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ اس حدیث کے تمام طرق تمام طرح اس کا علم نہ ہو. ٹھیک یہی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المغازی میں لائے ہیں دوسری جلد میں, اور یہ دوسری جلد کا صفحہ 639 ہے, 18واں پارہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ نے جو باب باندھے ہیں اس میں سے 18ویں پارے میں وہ جا کر لائے ہیں 18ویں جز میں, وہ یہی حدیث نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض مبارک زیادہ ہو گیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا نماز وغیرہ کے متعلق وہی تمام باتیں, پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھ کر ہاتھ تشریف لے گئے اور پھر اس آدمی نے جا کر راوی رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنائی اور کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا دوسرے آدمی کون تھے. پھر یہ ساری باتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا بھی تذکرہ, پھر کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب تشریف لے گئے ثم خرج الى الناس لوگوں کی طرف گئے فصلى لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی وخطبهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ بھی دیا. دیکھا آپ نے یہی ظہر کی نماز تھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بقول ایک ہی نماز پڑھائی مسجد نبوی میں اپنے ایام مرض میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا پھر ان کو نماز پڑھانا یہ بھی ذکر آ گیا, اور پھر اس کے بعد خطبہ بھی دیا, اور یہ وہ خطبہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارے دروازے اس بات اس مسجد کے بند کر دینا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے تھے دروازے کے اور, اور, اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے جتنے احسانات تھے میں اتار چکا سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف اور واضح لفظوں میں اس خطبے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ ہونے پر ارشاد فرما دیا تھا. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا امن الناس پر مولا ایما, وہ میرے مولا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ انہی روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن الناس علیہ, لوگوں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا کہ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ ہے وہ خطبہ. اس خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے, جیسے تشریف آوری ہوئی تھی تشریف بری بھی ویسے ہی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد انتقال ہو گیا. یہی روایت پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیسری جگہ لے آئے ہیں آگے چل کے 23ویں پارے میں 23ویں جز میں, اور صفحہ اس کا 851 ہے دوسری جلد میں. پھر وہی امام بخاری رحمت اللہ نے ساری روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وخرج الی الناس, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف تشریف لے گئے اور جا کر نماز پڑھائی وخطبہم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا. یہ وہی خطبہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل اپنا خاص دوست چن لیا, اور اگر میں کسی کو اپنا دوست ایسا خاص دنیا میں بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں, اور وہاں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خطبے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے خطبہ دیا آپ نے خطبہ دیا, یہ آخری نماز کے بعد کا خطبہ ہے. اس لیے بیہقی رحمت اللہ علیہ کی اس روایت سے یہ استدلال کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توڑ دی اور پھر تشریف لے گئے تھے, کہیں ایک جگہ بھی آتا ہے کیا پورے ذخیرہ حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل نہیں کی تھی اور یوں ہی تشریف لے گئے؟ اس کا کون منکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر بوجھ نہیں ہو گیا تھا؟ یہ یقیناً ہو گیا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی یہ کہیں بھی نہیں ہے, اور نماز کی تکمیل اس کے بعد خطبہ یہ سب چیزیں آ گئی حدیث میں. اس لیے اس حدیث پر کیا آخر اعتراض رہ جاتا ہے؟ جب اس پہ کوئی مفل نہیں پاتے تو پھر وہ چل پڑتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی فلاں ہیں, اور فلاں راوی میں یہ بات آ گئی ہے, فلاں راوی میں یہ بات آ گئی ہے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ روات کی بحث بہت دقیق اور بہت بڑا علم ہے جو محدثین نے لکھا ہے, تحریر کیا ہے, کتابوں کی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں. لیکن یہ کام کرنے لگنا کہ احادیث جو مسلمہ طور پر امت میں ثابت شدہ ہیں, اور وہ ائمہ جن کے متعلق امت میں طے شدہ بات ہے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, غلط چیزیں نہیں تھیں, ان کو جرح میں لے آنا اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ کہنا کہ فلاں آدمی ایسا فلاں آدمی ایسا ہے, یہ بات غلط. اسی وجہ سے حدیث کے سارے ذخیرے کا پر اعتماد اٹھا دیا جاتا ہے, اور راہ ملتی ہے ان کو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے, صرف حدیث اور صرف یہ کہنا کہ جو حدیث میں آیا ہے ہم اسے ہی مانتے ہیں اور باقی پوری امت سے صرف نظر کر لینا, یہ موقف درست نہیں ہے. بہرحال امت کو ساتھ ہی لے کر چلنا ہے. 13 صدیاں یہ امت گمراہی کی قائل نہیں رہی. حنفی اگر ظہر اور عصر میں فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں تو مغرب عشاء اور فجر میں تو باقیہ امہ بھی قائل نہیں ہیں. امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ان میں بھی فاتحہ پڑھنی ہے اور نماز نہیں ہوتی, تو یہ 13 صدیوں تک کی امت کیا کرتی رہی ہے؟ انہیں حدیث کی کچھ اطلاعات نہیں ملی؟ حدیث میں یہ طے شدہ اصول ہے کہ راوی کو معمولی وہم ہو جائے, کوئی تھوڑا بہت تغیر ہو جائے, نسیان لاحق ہو جائے, تو ہم لوگ ان کی احادیث کو ترک نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ راوی بالکل ہی غلط ہو گیا. اس حدیث میں ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے, ان لوگوں نے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت میں ان کے علاوہ کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی, لیکن یہ بات درست نہیں. بڑے بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ذہبی رحمت اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ وہ تابعین میں سے تھے. ہاں, بڑھاپے میں ان پر کچھ نسیان طاری ہو گیا تھا, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کے بڑھاپے کے نسیان کی وجہ سے ان کی ساری روایات کو یک قلم کل عدم قرار دے دیں. یحیٰ ابن سعید رحمت اللہ علیہ نہیں تھے؟ بڑے پکے محدث تھے, بہت کم غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, لیکن چند احادیث ایسی ہیں اور اس پہ خطیب بغدادی نے آگے جو جملہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے متن اور سند میں خطا سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہو جاتا ہے. اگر محض وہم کی بنیاد پہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر احادیث کو رد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کون بچا سکتا ہے؟ کیا اگلی نشست اس پہ رکھیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کیا غلطیاں ہو گئی تھیں, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کیا غلطیاں ہو گئی تھیں, اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے کیا غلطیاں ہو گئی, اور نسائی نے کہاں کہاں خطا کی ہے؟ حدیث کے سارے علم پر اعتماد کو اٹھانا چاہتے ہیں لوگ. اس لیے بڑے بڑے محدثین سے خطا ہو جاتی ہے, اور آنے والی امت اس خطا کو دور بھی کرتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سرے سے ان روایات کا انکار کر دیں. علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر، اور علی ابن مدینی پر ایک بہت بڑے محدث ہیں عقیلی، اور عقیلی یا عقیلی رحمت اللہ علیہ نے جرح کر دی، اور عقیلی نے لکھا کہ علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ فلاں فلاں جگہ پر ایسے ہو گئے. بڑی اچھی بات اس پہ امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، زاہبی میزان الاعتدال میں یہ ساری چیزیں نقل کرنے کے بعد عقیلی کی رائے بھی، پھر زاہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فمالک عقل یا عقیلی، عقیلی تیری عقل کو کیا ہو گیا، اتدری فی من تکلم، تمہیں سمجھ نہیں آئی تم کتنے بڑے آدمی کے متعلق گفتگو کر رہے ہو، کیا تحریر لکھتے ہو، تمہاری عقل کہاں کھو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد عقیلی کو انہوں نے لکھا ہے وہی آگے جملے، اور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، زہبی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں چاہتا ہوں عقیلی میرے سامنے کسی ایسے شخص کا نام لو جسے امت سکا اور صد قرار دے چکی ہو اور اس سے غلطی نہ ہوئی ہو. معمولی معمولی غلطیاں یہ ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، کوئی آدمی اس سے محفوظ نہیں ہے، کوئی آدمی اس کا دعویٰ نہیں کرتا. اور جس کی غلطیاں یہ جس کی معمولی چیزیں بھی زندگی میں سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ اس سے رجوع بھی کر لیتا ہے. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں جتنے اجتہادات کیے تھے 100% سب کے سب درست تھے؟ کیا ایسے نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد سے ایک مسئلے کو بتلایا اور ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے شاگردوں نے کہا حضرت اس میں ہماری رائے گئی ہے، اور انہوں نے دلائل پہ بحث کی حتیٰ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا؟ ہوتا ہے. لیکن امت جو چیزیں طے کر چکی ہے ان کے بارے میں نئے سرے سے پھر ان مباحث کو شروع کرنا وقت کے ضیاع کے علاوہ اور کون سی ایسی چیز؟ اس لیے جو احادیث ہیں بخاری کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے کی آخری چیزیں، ان کے سب راوی صحیح، اور حدیث میں یہ قاعدہ اور اصول کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ جب کسی حدیث کا اقرار کر لیں، اس بات کر لیں اور اس کو لکھ دیں، تو پھر ان احادیث پر بحث کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ان کے رواد کو چیلنج کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر صرف حدیث یہی نہیں ہوا کرتی کہ اس کی سند بالکل ٹھیک ہو اور اس کے راوی ایک ایک آدمی ٹھیک ہو اور پھر اس کا متن بھی ٹھیک ہو، بلکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری دلیل یہ حدیث ہے، تو مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرے تو اس کا استدلال حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل بن جاتی ہے. بہت اچھی بحث اس پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو التقریر کمال الدین ابن حمام رحمت اللہ علیہ کی اس میں مل جائے گی. ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قاضی جو انصاف کرنے والا ہے اس کا فیصلہ، جو حدیث کا راوی ہے اس کا صحیح ہونا، یہ سب چیزیں مجتہدین جب کسی حدیث سے اجتہاد کرتے ہیں تو اپنے اجتہاد سے ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں. اور عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں میزان الشریعہ میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن احادیث سے استدلال کر رہے ہیں کوئی حدیث ضعیف ہے اور وہ یہ کہے کہ اس سند میں ضعف ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے راوی ہیں ان میں سے کون کمزور ہے. اگر ضعف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے درجے کے راویوں کا ہے، ان زمانے میں ان کے بعد کے لوگوں کا ہے، تو پھر ان لوگوں پر بحث کرنی چاہیے، ان لوگوں کا معاملہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو استدلال کیا تھا بس وہ کافی ہے کہ امام مجتہد نے حدیث سے استدلال کیا، ان کے پاس یہ حدیث صحیح سند سے ثابت تھی. یہ شور مچاتے رہنا کہ ہمیں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جی بس ہم تو نبی علیہ السلام سے بات، بس نبی علیہ السلام سے ثابت ہو جائے، نبی علیہ السلام سے، یہ ٹھیک وہ بے اعتدالی ہے. غور سے سننا چاہیے اور اپنے آپ کو بچائیے اس شدت پسندی سے. اور کبھی ایسے شدت پسند لوگوں کی بات مت سنیے جو اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. یہ ٹھیک وہ بے اعتدالی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارج میں پیدا ہو گئی تھی. وہ بھی یہی نعرے لگاتے تھے، وہ کہتے تھے میں قرآن کے علاوہ کوئی بات ماننی نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہم، ان سب کے قتل کی جو سازش اور منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہی بات تھی کہ وہ کہتے تھے تینوں کافر ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تینوں قرآن کو نہیں مانتے اور ہم قرآن کو مانتے ہیں. اور یہ اس شخص کے متعلق کہہ رہے تھے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ، میں جس کا آقا اور والی ہوں، یہ میرے علی رضی اللہ عنہ اس کے آقا اور والی، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں رضی اللہ عنہ. اور سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی مبارک ہو، آپ میرے بھی آقا ہو گئے اور تمام ایمان والوں کے آپ مولا اور آقا ہیں. آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ فرما دی ہے. یہ اس ہستی پر فتویٰ لگا رہے تھے اور نعرہ کیا تھا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، اور قرآن ہی سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کفر اپنے نزدیک علیہ عزب اللہ ثابت کر دیا. اور ہزاروں لڑکے جنہوں نے نیا نیا دین سیکھا تھا، جن میں ادب نہیں تھا اور حیا نہیں تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے منہ کھولتے تھے، بحثیں کرتے تھے، یہ ہزاروں لڑکے اٹھے اور جھنڈے لہراتے ہوئے اور نعرے لگ رہے تھے روح الجنہ روح الجنہ، جنت کا راستہ، جنت کی طرف چلو، اور جا رہے تھے علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یہ لڑے اور ناکام ہوئے، اور اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ان پر غلبہ دیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اچھی طرح ان کی خبر لی. یہ ٹھیک وہ بے اعتدالی جو خوارج کی تھی، آج پھر وہی بے اعتدالی ہے. ہر آدمی بچہ بھی اٹھ کے کہتا ہے حدیث حدیث حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو جی ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. کیا بات ہے؟ وہی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں کہی تھی، انہوں نے قرآن کے بارے میں کہی تھی، وہی بات اب حدیث کے بارے میں. انہوں نے فرمایا کہ کلمۃ حق، بات ان کی سچی ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب مانے جانے کے قابل نہیں، لیکن جو اس سے مطلب اور نتیجہ یہ نکال رہے ہیں نا، یہ باطل ہے. ایک مثال اس کی عرض کریں کہ کبھی جملہ سچا ہوتا ہے اور اس سے مطلب جو نکالتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مقدمہ آیا اور اس لڑکے نے کہا کہ اس نے میری والدہ کو گالی دی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں مقدمہ پیش ہو گیا. تو اس نے کہا امیر المومنین میں نے اس کے والدین کو گالی نہیں دی، میں نے تو کہا ہے کہ تمہارے والدین جو تھے ان کا آپس میں نکاح ہوا ہوا تھا اور تمہاری والدہ تمہارے والد کے نکاح میں تھی، ایسے جملے کہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا، انہوں نے کہا یہ تعریف یا اور کیا؟ ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اسے تعریف کے لیے یہی جملہ ملا تھا؟ یہ در حقیقت اس کی ماں پر تہمت لگانا چاہتا ہے، لیکن اس نے پہلو دوسرا اختیار کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ اپنے دعوے کو ثابت کرے نہیں تو 80 درے لگاؤ اس کو تاکہ آئندہ کسی کی ماں کے متعلق یہ زبان نہ کھولے. بات بظاہر اس کی حق تھی، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا نا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے. اس لیے فتنے شروع ہوتے ہیں اس سے کہ بات صحیح کی جاتی ہے اور اس سے مراد غلط ہوتی ہے. اگر کسی کا موقف اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو دوسرا یہ تسلیم نہیں کرتا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, وہ فتنہ پھیلانا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے آدھا خالی ہے, ہے بات سچی لیکن وہ آدھا خالی کہہ کے وہ آدھے بھرے ہوئے کے حق کو ضبط کرنا چاہتا ہے. بس اسی طرح یہ نعرہ ہے, ہمیں تو حدیث کے علاوہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کسی کی بات ہی نہیں سننی, ہمیں تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, جی ہم تو بس اسی کے قائل ہیں. کیا لوگ صحیح جملہ بول کر اس سے غلط معنی لینا چاہتے ہیں تاکہ پچھلی پوری امت کو گمراہ قرار دیں؟ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ حدیث کی سند ٹھیک ہو اور متن ٹھیک ہو. جب مجتہدین حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو وہ خود حدیث کے صحیح ہونے کی ایک دلیل بن جاتی. اہل علم حتیٰ کے عمل کر لیتے ہیں کسی ضعیف حدیث پہ تو وہ تقویت کا باعث بن جاتی ہے. کون نہیں جانتا کہ صلاۃ التسبیح کی حدیث پر بحث ہوئی ہے کہ جو صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے نماز تسبیح, یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ بڑے بڑے آئمہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں اور صلاۃ التسبیح نام کی کوئی نماز شریعت میں نہیں. لیکن حاکم نشاپوری رحمت اللہ علیہ نے اس پہ جو کچھ لکھا ہے, حاکم کہتے ہیں کہ اتباع تابعین سے لے کر ہماری اس دور تک تمام امت کے صلحاء اس نماز کو پڑھتے آئے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں, اور ان ائمہ میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں اتنی جمع غفیر کا, اتنی پوری امت کا عمل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کی حدیث میں اصل ہے. حاکم نشاپوری رحمت اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا مستدرک میں, وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور یہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے, کیونکہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پڑھتے رہے ہیں, پوری امت اس کو پڑھتی رہی ہے, ہم کیسے آج کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث یہ نمازی سرے سے نہیں ہے؟ ایسی ہی حدیث کبھی امت جب اسے قبول کر لیتی ہے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے. حدیث کی صحت کے بہت معیار ہیں. یہ جو حدیث کی رٹ لگائے پھرتے ہیں نا, ان میں سے کسی کو آپ روک لیں اور اسے کہیں کہ حدیث کی کوئی 20 قسمیں گنوا دو, 10 قسمیں یاد نہیں ہوتی. متصل احادیث اور ہوتی ہیں, مرفوع اور ہوتی ہیں, سری احادیث اور ہوتی ہیں, ضعیف اور ہیں, حسن اور ہیں, حسن کی آگے قسمیں ہیں. کتنی ہی اقسام ہے حدیث کی, کوئی نہیں جانتے لوگ کہ حدیث کس درجے کی ہے, مگر لفظ سیکھ لیا ہے بس ایک حدیث کا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, الباعث الحسیس ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت دیکھی اور اس میں شیخ نے یہ فرمایا کہ جو حدیث ائمہ اس امت کے وہ نقل کر لیں اور امت نے اسے قبول کر لیا وہ حدیث قطعی ہے. اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی یہ بات بڑی وزنی ہے. اور پھر کہتے ہیں ان ائمہ میں سے عبد الوہاب مالکی ہیں, ابو حامد اسفرائنی ہیں, ابو طیب تبری ہیں, ابو اسحاق شیرازی ہیں, ابن حامد ہیں, ابو یعلا بن فراء, ابو الخطاب, اور حنفیوں میں سے شمس الائمہ سرخسی اور ابن فورق اور اسفرائنی, یہ سب کہتے ہیں, اور علامہ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ سب کہتے ہیں کہ جو حدیث ائمہ روایت کریں امت نے اسے قبول کر لیا وہ حدیث قطعی کے درجے میں آ جاتی. اور یہ سخاوی رحمت اللہ علیہ, اللہ نے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو کوئی شاگرد دیا تھا تو وہ یہ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ تھے. گویا یہ سخاوی زبان ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی, صحابی نے اس کی تصریف دی ہے اور انہوں نے فتح المغیث جو الفیہ کی شرح یا حاشیہ لکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب امت کسی حدیث سے ضعیف کو بھی قبول کر لے یعنی احکامات میں فضائل کی بات نہیں ہو رہی تو صحیح مذہب کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا اور وہ حدیث متواتر حدیث بھی بن سکتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت کا حق نہیں ہے, یہ حدیث ثابت نہیں, لیکن اس حدیث پر سب نے عمل کر دیا. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات یہ کہی ہے جسے صحابی نے نقل کیا ہے, حتی جعلو ناسخن بآیت الوصیہ, یہاں تک کہ ہم قرآن کریم میں جو آیت وصیت ہے اس کو منسوخ مانتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے جو پوری امت نے قبول کر لی ہے, حالانکہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کو کیوں نہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. الرسالہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا خط ہے جو انہوں نے اہل مکہ کے نام لکھا تھا, اور اس خط میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام والے ایسی روایات نقل کرتے ہیں احادیث کی جو ثابت نہیں ہے اور بعض راوی مجہول ہیں, اور ہم نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے, یعنی حجازیوں نے, مکہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں نے, وہاں کے محدثین نے, اور جو شامی اس کی روایت لاتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اور پھر کہتے ہیں کہ اجماع ہے امت کا اس بات پر کہ جو احادیث ایسی ہیں جن میں صفات ایسی ہوں جن کی وجہ سے حدیث نہیں مانی جا سکتی, پھر بھی ہم اسے قبول کر لیں گے بشرطے کہ امت نے اسے قبول کر لیا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں الرسالہ میں کہ یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں ہے مگر امت نے اسے قبول کر لیا تو ہم اسے قبول کرتے ہیں. وہ اجماع العامہ علی القول بہ, چونکہ تمام علماء نے اس حدیث کو قبول کر لیا اس روایت کو, اس لیے ہم اس پر کوئی جرا کوئی بحث نہیں کرتے. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ کی عبارت کا خلاصہ ہے. اس لیے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کس حدیث کو ضعیف حدیث فرض کرنے کوئی ہے تو اس کی تقویت کے ذرائع کیا کیا ہوتے ہیں. یہ تو چند ایک باتیں, دو تین باتیں, چار باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں, وگرنہ اس سے بھی زیادہ باتیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں. حدیث پورا فن ہے, اسے پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کسی ضعیف حدیث کو بھی ضعیف کس بنیاد پر قرار دیا جائے گا. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ جو جس کے جی میں آئے کہہ دے اسے مان لیا جائے. اور یہ جو حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہیں سے شروع کی جہاں سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی اور خطبہ, یہ مختلف احادیث, اس کا ایک ایک راوی صحیح ہے, پھر بھی یہ کہتے رہنا کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی, کبھی سوچا نہیں لوگوں نے کہ وہ ان احادیث کا بھی تو پھر انکار ہے. اور یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل ہے اور حنفیوں کے نزدیک ہی نہیں, پوری امت میں ایک طرح کے اصول کی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کسی چیز کے بارے میں کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا ارشاد فرمائی, اس لیے حدیث میں ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا فرض ہے. اگر کسی انسان کو حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے تو اس انسان کے لیے حدیث پہ بولنا حرام ہے, حرام حرام, گناہ کبیرہ, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث کس حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے, کون سا حکم کس حکم کو کینسل کر دیتا ہے. اسی لیے محدثین نے مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ابو داؤد نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، اصفہانی لکھتے ہیں، شیبانی لکھتے ہیں، یہ ابن شاہین نے پوری کتاب لکھی ہے ناسخ الحدیث و منسوخ، 385 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. کشیری رحمت اللہ علیہ اس پہ بحث کرتے ہیں، ابو بکر ہاضمی اس پہ کتاب لکھتے ہیں، ابن جوزی نے لکھا ہے. کتنے لوگ چاہیے؟ یہ ابو حامد رازی ہیں، ابن حجان ہیں، ہر کوئی اس پہ لکھتا ہے کہ حدیث میں کون سی حدیث کس حدیث سے منسوخ ہو گئی. یہ علم جاننا ضروری ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل دیکھو، اور یہ بار بار آیا ہے کتابوں میں. قرطبی نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ان کے زمانے میں کوئی آدمی اس علم پر بحث نہیں کرتا تھا جتنی وہ جد و جہد اور محنت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا ہے. ایسے نہ ہم حدیث سمجھ کے عمل کرتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حکم کو کینسل کر دیا. اس لیے ہم آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ظہر کی مسجد نبوی کی دیکھ رہے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں اس میں آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ان کی تمام پچھلی احادیث کے لیے ناسخ کے طور پر بھی ہے. ہم اس حدیث کے ناسخ اور منسوخ ہونے کی بحث آپ سے عرض کریں، حدیث پہ کبھی بات کرنے کا موقع ہو تو پھر عرض کریں آپ سے کہ حدیث کا علم کتنا شاندار علم ہے. اب اس موقع پہ ایک بات دیکھیے، مثلا حدیث میں یہ آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، وہ کہتی ہیں ما دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میرے گھر میں عصر کی نماز کے بعد تشریف نہیں لائے، الا صلی اللہ رکعتین، مگر جب بھی آئے ہیں تو دو رکعتیں ضرور پڑھی ہیں. لیں یہ بھی حدیث آ گئی نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں عصر کی نماز پڑھا کے جب بھی تشریف لائے ہیں دو رکعتیں پڑھی ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، پوچھتے تھے حال احوال. تو وہ جتنا بھی وقفہ ہوتا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عصر کی نماز پڑھا کے جب بھی آتے تھے دو رکعتیں ضرور پڑھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی دوسری روایت لے لیجئے، اور انہوں نے اپنے بھتیجے سے بھانجے سے ارشاد فرمایا یبنا اختی ہشام بن عروہ، میرے بھانجے، والذی نفسی بیدے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، ان طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی بعد العصر، عصر کی نماز پڑھ کے دو نفل پڑھتے تھے، میرے پاس جب بھی تشریف آوری ہوتی تھی ہمیشہ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ابو عوانہ اپنی مسجد میں اس حدیث کو لائیں اور انہوں نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ ماتارا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں ہمیشہ پڑھی ہیں، کبھی نہیں چھوڑی، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اب ان احادیث پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے، کل کو عصر کی نماز کے بعد سب کھڑے ہو جایا کرو مسجد میں، دو رکعتیں پڑھا کرو. ابن حبان اس حدیث کو لائیں اور وہ کہتے ہیں باب دیکھیں ابن حبان نے کیا باندھا ہے، یہ محدث ہے نا، کہتے ہیں ذکر و دوام المصطفیٰ علی الرکعتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو رکعتیں دائمن پڑھنا، دوام، ہمیشہ ہمیشہ دو رکعتیں پڑھنا، فی حیاتہ کلہا تمام کی تمام زندگی، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکعتیں پڑھتے رہے. دارمی اپنی سنن میں اس حدیث کو لے آئے ہیں، امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں نقل کیا ہے، اور ابو داؤد اپنی سنن میں لے آئے ہیں، اور مسروق اور اسود یہ معمولی آدمی ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کے امین، یہ دونوں کہتے تھے کہ ہم قسم کھاتے ہیں اس پہ کہتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ما من یومن، کوئی دن ایسا نہیں گزرا میرے گھر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کے تشریف لائے ہوں تو آپ نے دو رکعتیں نہ پڑھی ہوں، دو نفل آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں. یہ ابو وائل ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے تھے ہمیشہ فجر سے پہلے اور عصر کی نماز پڑھا کر، اور اس میں کل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے. یہ بھی تو احادیث ہی ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات آ گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا، وہ گزر رہے تھے، فمر اعلیٰ تمیم داری، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے دو رکعتیں یہی پڑھ رہے تھے. وَأَنَّ عمر بن الخطاب کانا ینہا الناس عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو روکتے تھے، فرماتے تھے عصر کے بعد دو رکعتیں نہ پڑھنا، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کیا اور کہا تمیم خبردار جو یہ دو رکعتیں پڑھی. انہوں نے کہا لا اترکہما، میں ہرگز انہیں نہیں چھوڑوں گا عمر، لقد صلیتہما مع من ہو خیر منکا، جو تجھ سے بھی اچھے تھی نا ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے ساتھ یہ دو رکعتیں پڑھا کرتا تھا. لیجئے یہ بھی، یہ سارے کے سارے لوگ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے، پھر راوی کہتے ہیں اور صحیح راوی کے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے تھے قل ھو اللہ اور قل یا ایھا الکافرون، دو صورتیں، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی پڑھا ہے، اور یہ سارے کے سارے حضرات آخر یہ حدیثیں ہی تو ہیں. اور تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ کس درجے کے آدمی تھے، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ایک رکعت میں یہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے، اور مسروق کہتے ہیں میں نے انہیں دیکھا ایک آیت پہ روتے روتے نماز میں کھڑے ہوئے ساری رات گزار دی، اور بار بار یہ پڑھتے رہے کہ ہم حسب الذین اجتروا السیئات، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میری گرفت سے وہ چھوٹ جائیں گے، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ ہیں تمیم رضی اللہ عنہ. یہ ساری احادیث ہی تو ہیں بھائی، ان پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ عصر کے بعد کھڑے ہو جایا کریں، دو دو رکعتیں پڑھا کریں، خواتین گھر میں اور مرد مسجدوں میں. اور اس کی اصل کیا ہے، جب ہم حدیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں تو آئیے پھر حضرت ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں. وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی ان کی طرف بھیجا اور کہا ذرا ام سلمہ سے پوچھ کے آنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو رکعتیں پڑھتے تھے یہ کیا چیز تھی، وہ تو ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پہلے پہلے نہیں پڑھتے تھے، مگر کیا ہوا جب 9 ہجری میں عبد قیس کا وفد آیا تو اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد کی جو دو سنتیں فرضوں کے بعد کی تھیں وہ رہ گئیں آپ سے، اور لوگوں کے اسلام لانے کی بات ہوتی رہی یہاں تک کہ عصر کی نماز ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جب آئے تو آپ نے فرمایا وہ دو رکعتیں ہماری رہ گئیں ظہر کے بعد والی، تو بس پھر اس کے بعد جتنی حیات طیبات، یعنی ایک برس دو برس یا سوا برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ رکعتیں پڑھتے رہے. یہ ہے اصل میں حدیث. اور جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں عصر کے بعد دو رکعتیں، ان تمام احادیث کو منسوخ کیا ہے. ایک ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت وہ بھی آ گئی، ایک یہ بھی آ گئی. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وکان من احبیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے ان میں سب سے زیادہ پیارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے بھی سنا ہے. یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے کہ دیکھو فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، دو فرض پڑھنے کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنا یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے. یہ ہے حدیث. اس حدیث نے باقی ساری روایات کو منسوخ کر دیا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شاہد عندی رجال مرویون، میرے سامنے کی بات ہے ان لوگوں نے گواہیاں دی ہیں جن سے میں بڑا راضی اور خوش تھا اور اللہ ان سے راضی اور خوش تھے. وارضاهم عندي عمر, اور جو سب سے زیادہ میں خوش ہوں جس آدمی سے جس پہ مجھے اعتماد تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. اور یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کوئی نفل پڑھنے سے بھی منع فرما دیا تھا یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے. اب یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ سمجھ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اسی لیے لوگوں کو منع کرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ حکم کینسل ہو گیا ہے, پہلے ہوتا تھا بعد میں ختم ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک اس بات پر قائم تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے. ہم ان کا خود آخری فعل دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا, حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی پہلی جلد میں جہاں یہ باب باندھا ہے بالکل آغاز میں کہ انما جعل الامام لیطم به, امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اس کی اقتداء کریں, اس باب کا آخری فقرہ آپ دیکھیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو حکم ثابت کیا جاتا ہے وہ آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا جائے گا کہ آخر پہ پہنچ کے انہوں نے کیا 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 کہا. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل کے پیچھے تلاش میں رہتے تھے کہ آخری فعل دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. ایسے نہ ہو ہم کسی کام کوئی کام کرتے رہیں حدیث سمجھ کے اور کل کو قیامت میں اللہ کے یہاں پتا چلے کہ یہ تو حدیث کینسل ہو گئی تھی, یہ تو منسوخ ہو گئی تھی. یہ ہے ایک مجتہد آدمی کا احساس ذمہ داری, انہیں پتا تھا کہ میرے اجتہاد پہ میرے فتوے پہ ہزاروں لوگوں نے عمل کرنا ہے, کہیں ایسے نہ ہو میں کوئی ایسا فتویٰ دے دوں اجتہاد کے طور پہ ایسی بات کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیا ہو یا اس کا حکم دے دیا. کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کھلاڑی تھا, کھیل پلیئر تھا, کھیلتا تھا, ان کا نام بھی حدیث میں آ گیا, عامر ابن مالک, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا اسلام قبول کر لو. اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں شرک کرنے والے کا ہدیہ قابل قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے والے کافر مشرک آدمی کا ہدیہ قبول نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس جب 7 ہجری میں کافر بادشاہوں کی طرف سے ہدیے بھیجے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیے. کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کافروں کا ہدیہ قبول کرنے کی, کیونکہ 7 ہجری میں آپ نے قبول فرما لیا تھا, اس سے پہلے آپ نے قبول نہیں کیا تھا, تو اس کو آپ کے فعل نے آپ کے پہلے فعل کو, آپ کے دوسرے کام نے آپ کے پہلے کام کو کینسل کر دیا. یہی چیز حدیث میں ہر جگہ ملے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل یہ تھا. اور جو آخری فعل ہوا کرتا ہے فتویٰ اس پہ ہے تاکہ اس بات سے بچا جائے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی تھی. اور جس آدمی کو حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو, حرام ہے اس شخص کے لیے ایسا فتویٰ دینا جس کی بنیاد وہ حدیث پہ رکھ رہا ہو, اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے کہ کہیں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منسوخ تو نہیں فرما دیا, ارشاد تو نہیں ہو گیا کہ یہ حکم آئندہ کے لیے نہیں ہے. ایسی کئی روایات آپ کو ملیں گی جو طہارت اور غسل کے باب سے لے کر سود اور معاشرت اور معاشی مسائل تک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اجازت دی تھی پھر اس کے بعد آپ نے آخر پہ پہنچ کے اسے منسوخ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل کو دیکھا جائے گا, اور آخری فعل کو اس بارے میں جب ہم نے دیکھا تو ہمیں یہی حدیث ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز جو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی ہے اور پھر پڑھائی ہے, اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تھی, اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے رکوع میں ملے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا. یہ تمام روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور عملاً یہ ثابت کرتی ہیں کے مقتدی کے لیے کسی بھی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اس موضوع پر مزید بحث انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.